السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
کوئٹہ حملے کے تناظر میں انسانی حقوق کمیشن کا انسداد دہشت گردی کے لائحہ عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر ایجنسی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے فوجی اور رضاکار ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کراچی: رینجرز سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. حکومت سندھ کا دوسرے علاقوں سے آنے والوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
معروف افغان پناہ گزین خاتون شربت بیوی جعلی شناختی کارڈ بنوانے پر گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق کے شہر موصل کو داعش کے شدت پسندوں سے آزاد کروانے کے لیے فورسز کی پیش قدمی جاری ہے. اور مہاجروں سے متعلق بین الاقوامی ادارے کے مطابق 17 اکتوبر سے موصل کے لیے شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے اب تک 10,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں. اور فرانسیسی کارکن ساحلی شہر کیلے میں واقع جنگل کے نام سے موسوم پناہ گزینوں کا کیمپ اکھاڑ چکے ہیں، اور اب ان پناہ گزینوں کو دوسرے شہروں میں بسایا جائے گا. اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر نے منگل کو بتایا ہے کہ بظاہر داعش نے حالیہ دنوں میں موصل کے قریب لوگوں کو مختلف واقعات میں تکلیف سے دوچار کیا ہے، اور ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ بعض لوگوں کو جاسوسی کے الزام میں قتل بھی کیا گیا ہے. اور امریکی صدارتی انتخابات میں دونوں امیدوار کانٹے کے مقابلے والی ریاستوں یا بدلتی ہمدردی والی ریاستوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جن پر آئندہ صدر کے فیصلے کا انحصار ہوگا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے کوئٹہ میں پولیس اکیڈمی پر دہشت گرد حملے میں 60 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. تاہم ابھی یہ قیاس آرائی قبل از وقت ہے کہ اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان میں کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس کے تربیتی مرکز پر پیر کی شب ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کی جائے تاکہ ملک میں جاری خون ریزی کا خاتمہ کیا جا سکے. ایچ آر سی پی کے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف کوششوں کے باوجود دہشت گرد صوبے کے بڑے شہر کوئٹہ میں ایک بڑا حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے. انسانی حقوق کمیشن کے مطابق پولیس کے تربیتی مرکز پر حملے کے ذمہ داروں سے متعلق کوئی قیاس آرائی کرنا قبل از وقت ہے، تاہم پاکستان کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات پر سنجیدگی سے توجہ دینا ہوگی. تنظیم کا مزید کہنا تھا کہ مختلف محاذ کھولے رکھنا دانش مندی نہیں ہے، بالخصوص موجودہ دہشت گردی کے دوران جس کا دائرہ سرحد پار پھیلا ہوا ہے. سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور بھی زیادہ ضروری ہے. انسانی حقوق کمیشن کے شریک چیئرمین کامران عارف نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صرف سیکیورٹی آپریشنز پر انحصار کرنے سے دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکتا.
اس کو بہت ضروری ہے کہ ری اسیس کیا جائے، کیونکہ یہ حملے رک نہیں رہے، متواتر طور پہ ہو رہے ہیں، باقاعدگی سے ہو رہے ہیں میں یوں کہوں گا. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سارے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پلانس ہیں سب کو ریویو کیا جائے. جو اس وقت ساؤتھ ایشیا کی سچویشن ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ ایک سے زیادہ ملکوں میں ایکٹیو ہیں، تو اس لیے انٹرنیشنل کوآپریشن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے باقی ملکوں کے ساتھ مل کے اس ٹیررزم تھریٹ کو کاؤنٹر کریں.
کوئٹہ میں پولیس کے تربیتی مرکز پر حملے کے بعد حکام کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ حملہ آور افغانستان میں موجود لوگوں سے رابطے میں تھے، لیکن اس دعوے کے بارے میں تو افغانستان کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا، تاہم افغان قیادت نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ضروری ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور کمزور ہوتے شدت پسند اب تک کی کامیابیوں کے خلاف لوگوں میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، جن کے خلاف عوام کو متحد رہنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی منگل کو اسلام آباد میں پولیس افسران اور جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا تھا کہ کوئٹہ ایسے حملوں کا مقصد مایوسی پھیلانا ہوتا ہے۔
دشمن یہ چاہتا ہے کہ جو پچھلے اعتماد بحال ہوا ہے قوم کا، پچھلے چار مہینے، چار ہفتے، دو ہفتے، ایک ہفتہ، وہ ہوا میں اڑ جائے، قوم پھر فرسٹریٹ ہو، قوم سوالات پوچھے، بلیم گیم ہو۔
حکومت کا دعویٰ رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی کے سبب ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود عسکریت پسندوں نے حالیہ مہینوں میں کئی مہلک حملے کیے ہیں۔ 8 اگست کو کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے میں 73 افراد مارے گئے تھے، جن میں اکثریت وکلا کی تھی، جبکہ ستمبر میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں کچہری پر حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے۔ گزشتہ مہینے ہی پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے سے 35 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ رواں سال کے اوائل میں لاہور میں ایسٹر کا تہوار منانے والے مسیحی برادری کے افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں درجنوں ہلاکتیں ہوئیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ کے شہریوں نے پیر کی رات خودکش حملوں میں کم از کم 62 زیر تربیت اہلکاروں کی ہلاکت کے سوگ اور اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے مکمل ہڑتال کی، جس میں وکلا سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوئے اور سب کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ صوبائی انتظامیہ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پولیس کے تربیتی کیمپ کے ہلاکت خیز عملے کے سوگ اور احتجاج میں صوبائی دارالحکومت میں تمام کاروباری سرگرمیاں بدھ کے روز معطل رہیں، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وکلا برادری نے بھی پیر کی شب ہونے والے ہلاکت خیز واقعے کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ ادھر سرکاری تحقیقاتی ادارے سریاب روڈ پر پولیس کی تربیت گاہ میں شواہد اکٹھے کرنے اور اس پر عملے کی منصوبہ سازوں کا سراغ لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن تاحال کسی بڑی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں تاجروں کی تنظیم کے رہنما علادہ تری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اندرونی طور پر مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔
کسی بھی ملک کو جو یہاں مداخلت کرتے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مداخلت کو روکنے کی ذمہ داری ہمارے ملک کے اداروں پر پڑتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔
پولیس اکیڈمی پر حملے کے بعد کوئٹہ کے رہائشی خاصی خوفزدہ ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر پولیس خود اپنے اداروں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو تمام شہریوں کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائے گی۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسع نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان سوالات کے جواب دے جو پولیس کی تربیت گاہ پر حملے کے بعد اٹھائے جا رہے ہیں۔
جب یہ بچے فارغ ہو گئے، پاسنگ آؤٹ آپریٹنگ کا ہو گیا اور وہ گھروں میں چلے گئے اور حکومت بلوچستان نے ان کے پیچھے ہر ایک کو ٹیلیفون کر کے اور ان کو کہا کہ واپس آ جاؤ، اور یہاں تک سختی سے کہا کہ اگر کوئی واپس نہیں آیا تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈسمس سمجھے۔ 700 اگر کہیں آپ دمبے رکھ لیتے ہیں، آپ بیڑ بکریاں رکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کم از کم 100 محافظین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیوار نہیں بنا، میں دیواروں پہ نہیں جاؤں گا۔
صوبائی وزیر عبد الرحیم زیارتوال نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں بعض کوتاہیوں کا اعتراف کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی ذمہ دار افراد کے خلاف حکومت کارروائی کرے گی۔
تحقیقات کے حوالے سے ہر ادارے کے ذریعے تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے اطمینان کے لیے، پارٹیوں کے اطمینان کے لیے عدلیہ سے بھی کرانا چاہے تب بھی اس پہ جائیں گے، انشاءاللہ تحقیقات کریں گے، معلومات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔
کوئٹہ میں پولیس اکیڈمی پر ہونے والے حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے زیر تربیت اہلکاروں کی اکثریت کا تعلق بلوچستان کے دور دراز اضلاع سے تھا اور ان میں سے بعض اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ مشرق وسطی میں سرگرم عمل دولت اسلامیہ یا داعش نے کوئٹہ میں کیے جانے والے عملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ایک بیان میں اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کارروائی میں مقامی انتہا پسند تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور کاروباری مرکز کراچی میں پاکستان رینجرز نے ایک مقابلے کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کارروائی میں رینجرز کے 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز کے ساتھ مقابلے میں 3 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 رینجرز اہلکار زخمی ہو گئے۔ رینجرز کے ساتھ مشتبہ دہشت گردوں کا یہ مقابلہ اتحاد ٹاؤن میں اس وقت ہوا جب حساس معلومات کی بنیاد پر وہاں ایک کارروائی کی جا رہی تھی اور دہشت گردوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کارروائی میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ حالانکہ کراچی میں پچھلے 3 سال سے حساس اداروں کی مدد سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے، اب تک اس میں مجرموں اور دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہلاک اور گرفتار ہو چکی اور بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوتا رہا ہے اور شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بھی بہت بہتری آئی ہے، لیکن اب بھی شہر کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی موجودگی مختلف حلقوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ حکومت سندھ نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اجلاس میں فیصلہ کیا کہ دوسرے علاقوں سے آ کر شہر میں بسنے والے تمام افراد کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ شہر کے مضافات اور کچی آبادیوں سمیت مختلف علاقوں میں قانونی اور غیر قانونی طریقے سے رہنے والے افراد کی رجسٹریشن کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں، حساس اداروں اور انتظامیہ کی مدد لی جائے گی۔ حکومت سندھ کے اجلاس میں حساس اداروں کی مدد سے نشاندہی کی گئی کہ متعدد مدارس کا کسی نہ کسی طرح دہشت گرد یا کلعدم تنظیموں سے تعلق ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شہر کی امن و امان کی صورتحال اور حکومت کے حالیہ فیصلوں کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے کہا،
باہر سے آنے والے لوگوں کے رجسٹریشن کا معاملہ ہے، یہ ایک اچھا فیصلہ تو ہے، مگر کیا حکومت سندھ اس کو امپلیمنٹ کرا سکے گی، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شہر میں اگر ٹارگیٹ کلنگ کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی کچھ عرصے بعد اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو رینجرز کے اس آپریشن میں جو گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے، بہت سارے جنگجو مارے گئے جن میں بیشتر کا تعلق طالبان سے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی نرسریاں ختم نہیں ہوئی،
سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق صوبہ سندھ کی پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے کوئٹہ میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد صوبے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کے احکامات دیے تھے، اور اس مہینے کے آخر میں ہندوؤں کے تہوار دیوالی کے لیے بھی پولیس کو غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کی مدد سے لیس عراقی فوج موصل میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں گزشتہ 2 برس سے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا کنٹرول ہے، اور شام کا شہر رقہ صدر دفتر رکھنے والے اس عسکریت پسند گروپ کے لیے ایک مضبوط گڑھ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر موصل داعش کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اگلا ہدف رقہ ہوگا، لیکن زمین پر خلافت اگر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب داعش کا کام تمام نہیں ہوا۔ یہ خیالات ہیں پولیٹزر پرائز جیتنے والے امریکی صحافی جوبی وارک کے، جنہوں نے دی رائز آف آئی ایس آئی ایس کے نام سے کتاب بھی تحریر کی ہے۔ سلط اس کا ہو کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
بین الاقوامی اور مقامی فورسز کی جانب سے گزشتہ سال کے دوران شدید گولہ باری کے بعد اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو اپنے زیر قبضہ کئی زمینی علاقوں، جنگجوؤں کی آمد اور مالی وسائل سے محروم ہونا پڑا ہے۔ مشکلات کے باوجود عسکریت پسند موصل پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے سخت لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں مقامی شہریوں میں دہشت پھیلانا اہم ہتھیار ہے۔ روپرٹ کالویل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان ہیں.
Human rights staff in Iraq have been informed that ISIL killed 15 civilians in a village.
وہ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں انسانی حقوق کے عملے کو بتایا گیا ہے کہ داعش نے سفینہ کے گاؤں میں 15 افراد کو ہلاک کر کے ان کی نعشیں دریا میں پھینک دیں. بظاہر اس اقدام کا مقصد دوسرے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. 19 اکتوبر کے سپہر یعنی گزشتہ بدھ کو اسی گاؤں میں داعش نے 6 افراد کے ہاتھ گاڑی کے ساتھ باندھ کر انہیں گاؤں بھر میں گھسیٹا تھا. بلیک فلیگ دی رائز آف ISIS کے مصنف صحافی جوبی ویرک کے مطابق موصل سے ہاتھ دھونا داعش کے لیے ایک بڑا دھچکا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے تباہ کن نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خیال ہے جو طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہے گا اور ان کے ساتھ جنگ مجھے ڈر ہے کہ کئی برس جاری رہے گی. وارک اسلامک اسٹیٹ کے ابھرنے کی وجہ عراق پر امریکی حملے کو قرار دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی توجہ القاعدہ پر مرکوز رکھتے اور صدام حسین کا پیچھا کرنے نہ جاتے تو میرے خیال میں تاریخ نے مختلف موڑ لیا ہوتا اور آج ہم اس دشمن کے خلاف سفارہ نہ ہوتے. جیبی ویرک کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے دنیا بھر میں دہشت گردی کو نیا مفہوم دیا ہے. میرے خیال سے داعش نے ڈرونا بھوت بن کر القاعدہ کی جگہ لے لی ہے یہاں تک کہ امریکیوں کے لیے بھی. ہمارے مقبول کلچر میں ہمارے میڈیا میں اسلامک اسٹیٹ پر بہت توجہ ہے اور اس لیے ہے کہ انہوں نے اس انداز میں کام کیا ہے جو القاعدہ نے کبھی نہیں کیا تھا. سر قلم کرنے اور پھانسیاں دینے کی جس طرح کے خوفناک مناظر جاری کیے, جس طرح کی صفاقی کے مرتکب وہ ہوئے ہیں, یہ چیزیں امریکی نفسیات کے اندر گھس گئی ہیں. القاعدہ یہ کرنے کے قابل نہیں تھی. اسلامک اسٹیٹ کے لیے جنگ لڑنے کی خاطر ہزاروں افراد نے مشرق وسطیٰ کا سفر کیا ہے. جب خلافت متزلزل ہوگی تو بہت سے لوگ واپس اپنے ملکوں میں آ جائیں گے. وارک کہتے ہیں کہ حکام کو واپس آنے والے ان افراد کو جو اپنے دہشت گردانہ عزائم ترک کر چکے ہیں جہادی پیغامات کے خلاف استعمال کرنا ہوگا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے دفتر نے بتایا ہے کہ جوں جوں عراقی فورسز پیش قدمی کر رہی ہیں موصل میں شہریوں کے خلاف داعش کے پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ انہیں موصل میں خواتین, بچوں اور مردوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی خوفناک خبریں موصول ہو رہی ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ داعش شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور انہیں شہر چھوڑنے سے روک رہا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ترجمان روپرٹ کالویل نے کہا ہے کہ ان رپورٹس کی تصدیق کرنا مشکل ہے, تاہم ان کے مطابق عراق میں موجود اقوام متحدہ کے کارکنوں کو ایسی خبریں ملی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ موصل کے نزدیک ایک گاؤں میں 15 شہریوں کو ہلاک کیا گیا اور علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے ان کی لاشوں کو دریا میں پھینکا گیا.
On the afternoon of 19th of October, that's last Wednesday, in the same village, ISIL reportedly tied 6 civilians to a vehicle by their hands and dragged them around the village.
19 اکتوبر کی دوپہر یعنی گزشتہ بدھ کو اسی گاؤں میں اطلاعات کے مطابق داعش نے 6 شہریوں کو ایک گاڑی کے ساتھ باندھ کر انہیں گاؤں میں گھسیٹا. کالویل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی اطلاعات بھی ہیں جس کے مطابق گزشتہ 4 دنوں میں تقریباً 80 شہریوں اور عراقی پولیس کے 50 سابق افسروں کو داعش ہلاک کر چکا ہے. متاثرین میں ایک معذور بچہ بھی شامل ہے جو گھر چھوڑتے وقت اپنے خاندان والوں سے پیچھے رہ گیا تھا. ایک دفعہ پھر روپرٹ کالویل کے الفاظ,
We very much fear that these will not be the last such reports we receive of such barbaric acts by ISIL.
ہمیں ڈر ہے کہ یہ داعش کی وحشیانہ کارروائی سے متعلق آخری خبر نہیں ہوگی اور ہم سرکاری فورسز اور ان کے اتحادیوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ داعش کے زیر کنٹرول علاقوں سے آنے والے شہریوں سے انتقام نہ لیں اور حراست میں لیے گئے داعش کے مشتبہ جنگجوؤں کے ساتھ سلوک عالمی قوانین کے مطابق ہو. کالویل نے مزید کہا ہے کہ انہیں شمالی عراق میں بےگر ہونے والے افراد کے ساتھ ہونے والے سلوک پر افسوس ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو اس کے متنازع جوہری پروگرام کو ترک کرنے کے لیے ڈالا جانے والا دباؤ شاید ناکام کوشش ہے. منگل کو نیو یارک میں خارجہ امور سے متعلق ایک آزادانہ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے جیمز کلیپر نے شمالی کوریا کی قیادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں وہ یہ نہیں کریں گے، یہ جوہری پروگرام ان کے لیے اپنی بقا کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بجائے مغربی حکومتوں اور ان کے مشرقی ایشیائی اتحادی پیونگ یانگ کے ساتھ اس بارے میں مذاکرات کریں کہ وہ اپنے جوہری صلاحیت کو یہیں تک رکھیں۔ کلیپر نے شمالی کوریا کی قیادت کو شدید الجھا ہوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جوہری صلاحیت کو ترک کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوگی۔ کلیپر کا کہنا تھا
They are under siege and they are very paranoid. So the notion of giving up their nuclear capability.
جیمز کلیپر کہہ رہے ہیں وہ محاصرے کی حالت میں ہیں اور دماغی خلل میں مبتلا ہیں، لہذا ان سے یہ کہنا کہ وہ اپنی جوہری صلاحیت کو ترک کر دیں، جو بھی وہ ہے، یہ ان کے ساتھ بات شروع نہ کرنے کے مترادف ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سے امید رکھیں کہ وہ ان کاروائیوں پر کسی قسم کی روک لگا دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی بات بہت بھاری ترغیب دینا پڑے گی۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے امریکی انتظامیہ اور مغربی دنیا کے اکثر ممالک شمالی کوریا سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرے، تاہم ابھی تک مغربی رہنما ایسی کوئی منصوبہ وضع نہیں کر سکے ہیں کہ اس ملک پر دباؤ کیسے ڈالا جائے یا اسے جوہری پروگرام بند کرنے کے عوض کیا مراد دی جائیں۔ چین کے تعاون سے 6 ملکوں کے ساتھ پیونگ یانگ کے ہونے والے مذاکرات بھی سن 2009 میں معطل ہو گئے تھے، جو تاحال تعطل کا شکار ہیں۔ شمالی کوریا نے پہلا جوہری تجربہ سن 2006 میں کیا تھا۔ اس وقت سے واشنگٹن ان 6 فریقی مذاکرات کی بحالی پر زور دیتا رہا ہے تاکہ کم جونگ ان کی حکومت کو جوہری تجربات اور جوہری پروگرام کو روکنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ پیونگ یانگ مغرب کے ان مطالبات کو مسترد کرتا آیا ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود اس نے رواں سال بھی 2 جوہری تجربات کیے ہیں۔ جیسے جیسے 8 نومبر کے صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ تر توجہ بیٹل گراؤنڈز یعنی کانٹے کے مقابلے والی ریاستوں کو دے رہے ہیں۔ یہی وہ ریاستیں ہیں جو امریکہ کے آئندہ صدر کا فیصلہ کریں گی۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب الیکٹرل کالج کے ووٹوں کے نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ تفصیلات جم میلون کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے ان آخری دنوں میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ سوئنگ سٹیٹس یعنی کانٹے کے مقابلے والی ریاستوں کا بار بار دورہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اوہایو اور نیو ہیمپشر اور ہلری کلنٹن نے فلوریڈا اور نیواڈا کا دورہ کیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ صدارتی انتخاب میں سیاسی طور پر منقسم نظر آتا ہے۔ بعض ریاستوں کا جھکاؤ ریپبلکن جبکہ بعض کا ڈیموکریٹس کی جانب ہوتا ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک ایک سیاسی تجزیہ نگار سٹیفن وین کے الفاظ،
In many states, one party has a very big lead and there's no sense in spending a lot of resources at the presidential level.
بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جہاں ایک پارٹی کو بہت زیادہ برتری حاصل ہے، اور ان ریاستوں میں صدارتی عہدے کے انتخاب پر زیادہ خرچ کرنا بیکار ہے۔ جارج میسن یونیورسٹی کے جیریمی میئر کہتے ہیں کہ 12 ایسی ریاستیں ہیں جہاں ووٹرز کی ہمدردیاں بدلنے کے امکانات ہوتے ہیں یا جہاں کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اس وقت دونوں امیدوار انہی ریاستوں میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔
In the modern presidential campaign, you run campaigns only in about 12 states.
اس جدید دور کی صدارتی مہم میں آپ صرف تقریباً 12 ریاستوں میں مہم چلاتے ہیں۔ یہ فہرست ہر سال بدل سکتی ہے، تاہم گزشتہ 3 انتخابی مہموں میں صورتحال ایک جیسی ہے۔ سخت مقابلے والی ریاستیں جن کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان میں فلوریڈا اور اوہایو جیسی بڑی ریاستیں شامل ہیں، جبکہ چھوٹی ریاستوں میں نارتھ کیرولائنا، نیواڈا اور نیو ہیمپشر کا نام آتا ہے۔ 1992 کے صدارتی انتخاب میں بل کلنٹن کو ان ریاستوں میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کاروں کی نظر میں اس سال ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ریاستوں میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق سخت مقابلے والی کئی اہم ریاستوں میں ہلری کلنٹن کو برتری حاصل ہے، تاہم اوہایو، فلوریڈا اور نارتھ کیرولائنا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کے درمیان مقابلہ بے حد سخت ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فرانسیسی کارکن ساحلی شہر کیلے میں واقع جنگل کے نام سے موسوم پناہ گزینوں کا کیمپ اکھاڑ رہے ہیں. فرانس حکومت کی اس کارروائی کا مقصد اس مقام کو ختم کرنا ہے جو یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کی ایک علامت بن چکا ہے. کیمپ گرانی کی مہم کے دوسرے روز سینکڑوں تارکین وطن ملک کے کسی دوسرے حصے میں جانے کے لیے بسوں میں سوار ہوئے، جہاں تقریباً 6,000 لوگوں کو پناہ گزین کیمپوں میں نئے سرے سے آباد کیا جائے گا. کیمپ اکھاڑنے کا کام شروع ہونے سے پہلے پیر کے روز 1900 سے زیادہ تارکین وطن نے کیمپ میں اپنے عارضی گھر اور کھانے پینے کی جگہیں چھوڑ دیں. اس کیمپ کے ایک ایک حصے میں کم از کم 800 نوجوان تارکین وطن باربرداری میں استعمال ہونے والے کنٹینرز میں بسیرا کیے ہوئے تھے، جبکہ باقی حصوں میں خاندان رہ رہے تھے. ایک ایرانی نژاد امریکی شہری نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی ایران کی ایک عدالت نے انہیں دشمن حکومت کے ساتھ تعاون کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنائی ہے. منگل کو اس بارے میں معلومات اس وقت سامنے آئیں جب غلام رضا شاہینی نامی شخص کا رابطہ امریکہ میں اپنے اہل خانہ سے ہوا، اور کہ وہ کس طرح سے گرگان کی جیل سے لاس اینجلس ٹائم سے فون پر بات کرنے میں کامیاب ہوا. شاہینی کا کہنا تھا کہ انہیں ہفتے کو 3 گھنٹے کی عدالتی سماعت کے بعد سزا دی گئی. 46 سالہ شاہینی سن 2000 میں امریکہ منتقل ہوئے تھے، اور انہیں رواں سال جولائی میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایرانی شہر گورگان کے قریب رہائش پذیر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے تھے. ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ شاہینی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریستوران کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں نے حراست میں لے لیا. شاہینی نے لاس اینجلس ٹائمز کو بتایا کہ استغاثہ نے ان کے خلاف ان کی سن 2009 میں فیس بک اور سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹس پر کی گئی پوسٹس کو بطور ثبوت پیش کیا. ان پوسٹس میں انہوں نے جمہوریت کے حامی گرین موومنٹ کے مظاہروں کی حمایت میں اظہار کیا تھا. اسی سال ایران کے مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے تھے. گیمبیا نے بین الاقوامی عدالت انصاف پر جنگی جرائم سے نظر اندازی کا الزام لگایا ہے، اور منگل کے روز اس ادارے سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. اس نے جنوبی افریقہ اور بورونڈی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا، جنہوں نے اس مہینے کے شروع میں عدالت سے انخلا کا فیصلہ کیا تھا. گیمبیا کے وزیر اطلاعات شریف بوجانگ نے عدالت کے نظام پر الزام لگایا کہ وہ نسل پرستی پر مبنی ہے اور غیر منصفانہ طریقے سے صرف افریقیوں کی اذیت رسانی کو نشانہ بناتا ہے. آئی سی سی کی طرف سے ایک کے سوا تمام 10 مقدمات میں افریقی ملکوں میں ہی کارروائی کی گئی. ان میں سے کچھ گیمبیا میں تھے، جس سے یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں کے جنگی جرائم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں. اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے. یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے. آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں. ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے. یہ دونوں اپنے اپنے فن کے ناب غیر روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو واہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں. جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا، جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے، عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا. وہ کہتے ہیں کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے. آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے. چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکور جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کیں، اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا. محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے. سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں.
کریٹیویٹی جسٹ لائک آلموسٹ ایوری تھنگ in our world, everything in our lives comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے اور 1% لوگ یہ قیمت اسکیزوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں. ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اسٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو اسکیزوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنون بھی رہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے وسطی صوبے غور کے حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کے مشتبہ عسکریت پسندوں نے کم از کم 29 عام افغان شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے جنہیں صوبے کے ایک دور افتادہ علاقے سے گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا. غور کی صوبائی حکومت کے ترجمان عبدالحی خطیبی نے کہا کہ غور پولیس نے گزشتہ روز ایک آپریشن کے دوران داعش کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا تھا اور اس کی ہلاکت کے بدلے میں داعش کے عسکریت پسندوں نے صوبائی دارالحکومت کے قریب سے عام شہریوں کو اغوا کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اغوا کا یہ واقعہ منگل کی رات دیر گئے صوبائی دارالحکومت فیروز کوہ کے قریب پیش آیا. اس علاقے کے قریب ہی افغان سیکیورٹی فورسز طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف برسر پیکار تھیں. حالیہ مہینوں میں افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جس میں نہ صرف سیکیورٹی فورسز بلکہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلانے کی مہم کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جمروت میں بدھ کے روز ایک اور پولیو ورکر کو گولی مار دی گئی. مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا. ایک روز قبل پشاور کے مضافات میں ایک پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد اس وقت گولی مار کر فرار ہو گئے تھے جب وہ ایک پولیو ٹیم کی حفاظت کر رہا تھا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
افغانستان کے سرحد سے ملحقہ پاکستانی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے انسدادی پولیو مہم کا ایک کارکن موت کا شکار ہو گیا. مقامی ذرائع کے مطابق فضل امین تحصیل جمرود کے علاقے میں انسدادی پولیو مہم کے سلسلے میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے گرے جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی. فائرنگ سے فضل امین شدید زخمی ہو گئے جنہیں پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا, لیکن ڈاکٹروں کے مطابق وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی پاکستان میں انسدادی پولیو مہم میں شامل رضاکاروں پر یہ چوتھا حملہ تھا. منگل کو پشاور کے علاقے داؤدزئی میں ایک ٹیم کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جس میں رضاکاروں کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا, جبکہ اس سے کچھ ہی دیر بعد اسی علاقے میں ایک بم کا دھماکہ اس وقت ہوا جب یہاں سے برامد ہونے والے ایک بم کو ناکارہ بنایا جا رہا تھا. اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا. منگل کو ہی قبائلی علاقے باجوڑ کے سالارزئی علاقے میں بھی دیسی ساختہ بم سے انسدادی پولیو کی ٹیم کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک رضاکار سمیت 4 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے. پشاور میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان سے علیحدہ ہونے والے ایک دڑے جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان میں حالیہ برسوں کے دوران انسدادی پولیو کی ٹیموں پر ہونے والے حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور بارہا مہم کی معطل ہونے کی وجہ سے اس ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کی کوششیں بھی بری طرح متاثر ہوئی. تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حفاظتی انتظامات کو بڑھانے اور مسلسل مؤثر طریقے سے مہم کو جاری رکھتے ہوئے ماضی کی نسبت پولیو وائرس کے پھیلاؤ پر قابل ذکر حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی اس وائرس کا مکمل خاتمہ بھی کر دیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک ہیں جہاں اب تک انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے ایک بین الاقوامی رسالے نیشنل جیوگرافک میں اپنی تصویر پر شہرت حاصل کرنے والی افغان خاتون کو پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ شربت گل بی بی کو، جنہوں نے 1984 میں اپنی سبز آنکھوں کی خوبصورت تصویر کی بنا پر دنیا بھر میں شہرت حاصل کی تھی، بدھ کے روز ایک چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے پر ایک معروف افغان پناہ گزین خاتون شربت بی بی کو اطلاعات کے مطابق پشاور میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان میں کوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرہ نے گزشتہ سال شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں کو جاری کردہ پاکستانی شناختی کارڈز منسوخ کر دیے تھے۔ پاکستان میں قومی شناختی کارڈز کی تصدیق کا عمل جاری ہے اور افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر جاری کردہ ہزاروں شناختی کارڈز منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ تاحال سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ شربت بی بی کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت مارچ 2017 مقرر کی گئی ہے، جبکہ ملک میں مقیم غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ رواں سال افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں قابل ذکر تیزی آئی ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہاجرین کی واپسی کا عمل رضاکارانہ ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ 1984 میں معروف جریدے نیشنل جیوگرافک میں شربت بی بی کی ایک تصویر شائع ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پشاور کے قریب قائم افغان مہاجر کیمپ میں مقیم تھیں اور اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ تصویر کی اشاعت کے بعد سبز آنکھوں والی اس لڑکی کو افغان مونالیزا کے نام سے پکارا جانے لگا اور ان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 2002 میں نیشنل جیوگرافک نے انہیں تلاش کیا اور اس وقت ان کا نام شربت گل بتایا گیا۔ گزشتہ سال جب ملک میں جعلی شناختی کارڈز کی تصدیق کا عمل جاری تھا تو ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں شائع ہوئیں کہ افغان شہری ہونے کے باوجود شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں ولی خان اور رعوف خان کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کیا گیا۔ ان خبروں کی تصدیق کے بعد نادرہ نے شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں کے شناختی کارڈز منسوخ کر دیے تھے۔ شربت بی بی اور ان کے خاندان کا شمار ان لاکھوں افغان خاندانوں میں ہوتا ہے جو اپنے ملک میں لڑائی کے سبب 1980 کی دہائی میں پاکستان نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برطانوی تاریخ میں پہلی بار دارالحکومت لندن کے مسلمان میئر منتخب ہونے والے پاکستانی نژاد برطانوی سیاستداں صادق خان کو برطانیہ کی سب سے بااثر ترین ایشیائی شخصیت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں جنوبی ایشیائی باشندوں کی کامیابیوں کے جشن منانے کے حوالے سے G2 لیڈرشپ ایوارڈز کی سالانہ تقریب میں لندن کے میئر صادق خان کو برطانیہ کے سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی ایشیائی شخصیت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ معروف برطانوی پبلشنگ ہاؤس ایشین میڈیا اینڈ مارکیٹنگ گروپ نے اس ہفتے برطانیہ کے ممتاز ایشیائی شخصیات کی نئی فہرست جاری کی، جس میں جنوبی ایشیائی برادری میں سے کئی بے مثال شخصیات کے ناموں کو شامل کیا گیا۔ G2 پاور لسٹ کے مطابق سن 2017 کے لیے برطانیہ کی بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں پاکستانی نژاد برطانوی سیاستدان ساجد جاوید اور نوبیل امن یافتہ ملالہ یوسف زئی سمیت برطانوی گلوکار زین ملک کے نام بھی شامل ہیں۔ اس سال کے فاتح کا اعزاز پانے کے ساتھ ساتھ صادق خان کو ان کی بے مثال کامیابیوں کے لیے ہیمر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ گراں قدر ایوارڈ خاص طور پر ایسی انفرادی شخصیات کو دیا جاتا ہے جنہوں نے کامیابی کی راہ میں حائل پوشیدہ دیوار کو توڑتے ہوئے آگے کی جانب قدم بڑھائے ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی شام سے متعلق پالیسی ایک اور عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر سے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ISIS یعنی داعش پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شام کے معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بقول اگر ہم ہلری کلنٹن کی بات سنیں تو اس صورت میں آپ کے لیے اس کا نتیجہ شام کے معاملے پر تیسری عالمی جنگ کی صورت میں نکلے گا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ سن 2016 میں بحر روم میں ڈوب کر ہلاک ہونے والے تارکین وطن کی تعداد پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں مدثرہ منظر کی زبانی۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بحیرہ روم کو پار کرنے والے تارکین وطن کی ہلاکتیں سن 2016 میں بھی اتنی ہی ہیں جتنی کہ 2015 میں تھیں، جب اس سے تین گنا زیادہ لوگ اس سفر پر نکلے تھے۔ منگل کے روز جنیوا میں ایک نیوز بریفنگ میں یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپینڈلر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس سال اموات ریکارڈ سطح پر ہوئی ہیں۔
death toll this year among refugees and migrants with is already the highest ever recorded۔
انہوں نے کہا تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی اموات کی تعداد اس سال ابھی سے کسی بھی ریکارڈ سے زیادہ ہے۔ سن 2016 ختم ہونے میں ابھی دو ماہ باقی ہیں اور کم از کم 3,740 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے اس تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ سن 2015 میں 3,771 افراد کی اموات بتائی گئی تھی۔ بحیرہ روم پار کرنے کی کوششوں میں تین گنا کمی آنے کے باوجود ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سن 2015 میں 1,000,000 سے زیادہ لوگوں نے ترک وطن کے لیے یہ سمندر پار کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس سال یہ تعداد 3,27,000 ہے۔ اسپنڈلر کہتے ہیں کہ اموات میں ڈرامائی اضافے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پناہ گزین زیادہ خطرناک راستے اختیار کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمگل کرنے والے ناقص کشتیاں استعمال کر رہے ہیں۔ اسپنڈلر کہتے ہیں کہ اسمگلر اپنے طریقہ کار بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں افراد کو سوار کروا چکے ہیں تاکہ نشاندہی کے خطرات کم ہو سکیں۔ تاہم وجہ کچھ بھی ہو، بچاؤ سے متعلق کارکنوں کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اسپنڈلر کہتے ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ملکوں کو چاہیے کہ وہ پناہ کے منصوبوں میں توسیع کریں اور پناہ گزینوں کے لیے بہتر راستے مہیا کریں تاکہ وہ ساحل پر بحفاظت پہنچیں، اور ساتھ ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر داخلے کی اجازت اور نجی اسپانسرشپ بھی مہیا کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے منگل کے روز ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں ترک پولیس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک اور ایذا رسانی کر رہی ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ حکومت نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اس بارے میں شہادت موجود ہے کہ جولائی کے مہینے میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد دیے گئے ہنگامی اختیارات کے تحت قیدیوں کو ناروا سلوک اور ایذاؤں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی میں ہیومن رائٹس واچ کی سینئر محقق ایما سنکلیئر ویب کہتی ہیں کہ ایسے میں جب پولیس کو اجازت ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی الزام لگائے بغیر 30 روز تک حراست میں رکھ سکتی ہے اور وکیل تک رسائی بھی محدود ہے، تو اس سے ناروا سلوک کے دروازے کھل گئے ہیں۔
Under state of emergency basically gives the police an absolute blank check to do what they like to detainees during that period because nobody is really monitoring them.
ہنگامی حالت کے تحت پولیس کو بنیادی طور پر ایک کھلا اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اس عرصے میں زیر حراست افراد کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، کیونکہ کوئی اس کی نگرانی نہیں کر رہا ہوتا اور ہم اسی کو ریکارڈ پر لا رہے ہیں۔ لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ قید میں انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تمہاری بیوی کو اٹھا لائیں گے، تمہارے خاندان سے برا سلوک کریں گے۔ 47 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں ناروا سلوک کے 13 الگ الگ معاملات درج ہیں۔ حکومت یہ دلیل دیتی ہے کہ جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد جس میں 241 افراد مارے گئے تھے، ملک کو بہت زیادہ خطرات درپیش ہیں۔ تاہم اس کا اصرار ہے کہ ایذا رسانی نہیں ہو رہی۔ حکمراں جماعت اے کے پی کا دعویٰ ہے کہ سن 2002 میں اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایذا رسانی کے خاتمے میں پیش رہی ہے۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں اگرچہ ماضی کی کامیابیوں کی توثیق کی گئی ہے، مگر الزام لگایا گیا ہے کہ حکومت نے ناروا سلوک ختم کرنے سے متعلق کئی حفاظتی طریقے ختم کر دیے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہنگامی حالت کے نفاذ کے ساتھ ہی جیلوں کے نگراں بورڈ ختم کر دیے گئے تھے۔ سنکلیئر ویب کہتی ہیں کہ اسے روکنے کے بچے کھچے طریقے ہراساں کرنے کی فضا میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔
The climate of fear is very great. A lot of lawyers we spoke to fear retribution for reporting abuse of their clients. I mean, one lawyer we spoke to,
خوف کی فضا بہت زیادہ ہے۔ بہت سے وکلاء جن سے ہم نے بات کی ہے اپنے موکلوں کے ساتھ ناروا سلوک کی اطلاع دینے پر انتقامی کاروائی کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک وکیل نے ایک انتہائی تکلیف دہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے بغاوت کے سلسلے میں قید میں بند ایک فوجی کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے وکیل کے سامنے ہی بار بار اتنا زد و کوب کیا گیا کہ وہ اس خوف سے پیچھے ہٹ گئیں کہ وہ اس مار پیٹ کو نہیں روک پائیں گی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ ہنگامی قانون کے تحت دیے گئے بہت سے اختیارات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تنظیم نے ترک حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایذا رسانی کی چھان بین کرنے والے اقوام متحدہ کے خصوصی عہدیداروں کو ترکی کے دورے کی اجازت دی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی ہدایات جاری کرتے ہوئے ویٹیکن نے اس بات کی سفارش کی ہے کہ کسی کیتھولک شخص کی لاش کو آگ میں پھونکنے، کریمیشن کے عمل کے بعد بھی قبرستان میں دفن کیا جانا لازم ہے، نہ کہ اس راک کو گھر میں رکھنا، پھیلا دینا یا اہل خانہ میں تقسیم کرنا۔ ویٹیکن کی جانب سے منگل کے روز مذہبی عقائد پر اجتماعی دعا کے دوران کریمیشن کے بارے میں نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کلیسا نے لاش کو آگ میں پھونکنے کے عمل کی منظوری کا اعادہ کیا، تاہم اس بات پر زور دیا کہ راک کو دفن کرنے کی ضرورت رہتی ہے، یعنی تمام اعضاء کا ایک ہی مقام پر دفن کیا جانا جو قبر کی صورت میں یا دیگر متبرک مقامات کی شکل میں ہو۔ ہدایات میں واضح کیا گیا ہے کہ فوت ہو جانے والے فرد کی خاک کو ہوا، زمین یا سمندر برد کرنا یا کسی اور طرح سے پھیلا دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ یادگار کے طور پر اس راک کو محفوظ کر لیا جائے، زیورات میں اس کے ذرات کو رکھا جائے یا دیگر چیزوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ چرچ نے واضح کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بے حرمتی نہ ہو اور خاک کو ایک ہی مقام پر ڈالا جائے جہاں فوت ہونے والا دیگر مسیحیوں کے ساتھ دعا اور یاد کے موقع پر شامل رہے، الگ نہ رہ جائے۔ امریکہ میں رفتہ رفتہ کریمیشن پسندیدہ عمل بنتا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
خدا کے لیے بول، ورنہ کیا؟ جانیے فکر و فن میں۔
امی
دیکھیے
سیفی اندر ہے، امی کھولیے دروازہ، کھولیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟
یہ تینوں نام ہیں شعیب منصور کی فلموں کے۔ خدا کے لیے اور بول جیسی سپر ہٹ فلمیں بنا کر پاکستانی سینما کو نئی زندگی بخشنے والے شعیب منصور نے اپنی اگلی فلم ورنا بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔
پریشان ہے، رات بھاری ہے، دن پریشان ہے، رات بھاری ہے، زندگی ہے کہ پھر بھی پیاری ہے، کیا تماشا ہے، کب سے جاری ہے، کیا تماشا ہے، کب سے جاری ہے، زندگی ہے کہ پھر بھی پیاری۔
شعیب منصور فلم کی ڈائریکشن خود کریں گے جبکہ کہانی بھی انہی کی تحریر کرتا ہے۔ یہ فلم اگلے سال ریلیز ہوگی۔
ہونا تھا پیار، ہونا تھا پیار، ہوا میرے یار،
ہونا تھا پیار، ہوا میرے یار،
آئے نظر
پرائیڈ آف پرفارمنس کا اعزاز رکھنے والے شعیب منصور کی نئی فلم کا نام ورنا ہوگا، جو ایک خاص معاشرتی موضوع کا احاطہ کرے گی۔ فلم کی ہیروئن کا انتخاب وہ پہلے ہی کر چکے ہیں اور وہ ہیں مائرہ خان۔
نبی اولاد نبی نو تو کیوں لیکا لائیاں، جے
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾਈਆਂ ਮਨਿਆ
कहना है कि फिल्म एक पाकिस्तानी मर्द की जानिब से दुनिया भर के मर्दों के लिए पैगाम होगी कि वो औरतों को अहमियत दें। फिल्म का एक मकसद औरतों को भी ये पैगाम देना है कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। खुदा के लिए बोल वरना
काश मैं खुदा होती।
नाऊज़ बिल्ला के खबीस
हमारी बच्ची शक्ल की बहुत अच्छी।
आदाब,
मैं तुम्हें लेके जाऊंगा।
एक अच्छी शक्ल की बच्ची से दो तीन नजरें संवर जाती है बादशाह।
मैं नहीं करूंगी बाज।
डरने से ज्यादा ये सोचो कि बहुत पैसा होता है लोग।
इस फिल्म को रिलीज करने की जिम्मेदारी हम फिल्म्स की होगी। फिल्म वरना के बारे में बात करते हुए हम नेटवर्क की सदर सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा कि शुएब मंसूर जिन मौजूदात पर काम करते हैं वो हमारे दिल के भी काफी करीब हैं। उनकी फिल्मों में कमर्शियल पहलू के साथ साथ अवामी बहबूद और मुआशरती हवाले से एक खास पैगाम होता है और यही उनकी फिल्मों की इनफरादियत है। वो कहती हैं कि उम्मीद है कि उनकी ये फिल्म गुज़श्ता फिल्मों से ज्यादा कामयाब साबित होगी।
क्यों दिन को खराब कर रहे हो सैन खान?
सरवत तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी कौन मैं?
वकील इस्लाम में इजाजत नहीं।
अगर ये काम बुरा होता तो क्या मैं करता?
फार्म हाउसेस में पैदा होने वाले खाएंगे बजाएंगे नहीं तो क्या करेंगे?
I'm gonna take them to go.
अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धसा देगा और उनमें से बाज़ को बंदा।
तफसील पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
यमन के साहिल के नज़दीक बैन अल-अक़वामी हदूद में गश्त करने वाले अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर हालिया अरसे के दौरान यमन से मिज़ाइल हमले करने की कोशिश की गई थी जिनका अमरीका ने सख्त जवाब दिया है। अमरीकी जहाज़ों पर ये मिज़ाइल यमन में हौसियों के ज़ेर कब्ज़ा एक इलाके से 9, 12 और 15 अक्टूबर को दागे गए थे। 13 अक्टूबर को अमरीका ने यमनी साहिल पर 3 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया और यमन के नज़दीक मौजूद अपने बहरी जंगी जहाज़ नित्से के ज़रिए इन मकामात पर क्रूज़ मिज़ाइल फायर किए ताकि वहाँ से दोबारा अमरीकी जहाज़ों की जासूसी और उन पर हमले ना किए जा सकें। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जमान पीटर कुक के मुताबिक अमरीका ने ये हमले अपने दिफा में और इन खतरात के सद्देबाब के लिए किए जो अमरीकी जहाज़ों और इलाके में उनकी आज़ादाना नकल व हरकत को लाहक हो गए थे।
More than 4 million barrels of oil a day pass through the Bab el-Mandeb. This narrow passage is a vital link connecting Asia and Europe. Safe navigation through the strait is vitally important to economies in the region and to global commerce.
Rozana lagbhag 40 lakh barrel tel ki Bab el-Mandeb ke raste tarseel hoti hai. Ye Asia aur Europe ko milane wala intihai aham lekin tang bahri rasta hai. Is raste par bahri jahazon ki mehfooz aamad o raft na sirf khitte بلکہ عالمی تجارت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ یمن میں حالیہ بحران کا آغاز مارچ 2015 میں اس وقت ہوا تھا جب ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے ملک کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جس کے باعث ملک کے منتخب صدر عابد منصور ہادی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بعد ازاں صدر ہادی کی درخواست پر سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے عرب ملکوں کے فوجی اتحاد نے باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں شروع کی تھیں جو تاحال جاری ہیں. امریکہ عرب اتحاد کو یمن میں انٹیلیجنس اور لاجسٹیکل مدد فراہم کرتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ان کارروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکت پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتا آیا ہے، خاص طور پر حال ہی میں یمن میں ایک جنازے پر ہونے والے فضائی حملے کی امریکہ نے سخت مذمت کی تھی، جس میں 140 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل اولد شیخ احمد نے رواں ہفتے اعلان کیا تھا کہ تنازع کے تمام فریقین کشیدگی میں کمی پر آمادہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان امن مذاکرات بحال ہونے اور لڑائی کے مکمل خاتمے کی امید ہو چلی ہے. پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے امریکی فوج کو نشانہ بنانے کی کوششیں کرنے والے تمام عناصر کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت اپنے لوگوں کو لاحق خطرات نظر انداز نہیں کرے گا، اور اگر امریکی فورسز پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ترجمان کے بقول، ہم نے حالیہ حملوں کا فوری جواب دیا ہے، اور اگر مستقبل میں دوبارہ ایسی کوئی کوشش ہوئی تو ہم مناسب وقت پر مناسب کارروائی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ماحولیاتی تبدیلی جدید زندگی کے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے اپنے ہی طرز زندگی سے ماحول میں جو کچھ شامل ہوتا جا رہا ہے وہ خود ہماری زندگی کے لیے ہی مضر ثابت ہو رہا ہے. انہی میں گرین ہاؤس گیسیں بھی شامل ہیں. موسمیات کی عالمی تنظیم دی ورلڈ میٹیرولوجیکل آرگنائزیشن یا WMO نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح اس سال ریکارڈ حد تک بلند رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ موسم کا وہ ایل نینیو اثر ہے جو سن 2015 میں شروع ہو کر سن 2016 میں بھی جاری ہے. WMO کی رپورٹ کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار سن 2015 میں پہلی مرتبہ بہت زیادہ ہوئی تھی، اور اس میں اس سال بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. WMO کے سیکرٹری جنرل پیٹری تالس کہتے ہیں کہ یہ اضافہ کرۂ ارض کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں نسلوں تک موجود رہے گی.
At the moment we are not moving in the right direction, we are actually moving in the wrong direction and this warming potential of the planet. فی الوقت
ہم درست سمت میں نہیں بڑھ رہے، ہم واقعتاً غلط سمت کی جانب جا رہے ہیں، اور کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے. فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ فوسل ایندھن کے جلنے اور ہماری دیگر مصروفیات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ آب و ہوا میں گرمی کا اثر زیادہ ہونے کی 65% وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ نہ صرف سانس لینے سے فضا میں شامل ہوتی ہے بلکہ ہماری گاڑیاں بھی اس کی ایک بڑی مقدار فضا میں خارج کرتی ہیں. اس کے علاوہ دو دیگر گیسیں میتھین اور نائٹرس آکسائڈ بتدریج 17% اور 6% اثر ڈالتی ہیں. تالس کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج پر قابو پائے بغیر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس گیس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا اثر زیادہ دیر تک رہتا ہے.
There have been some scientific studies estimating that the return back to pre-industrial levels may take tens of thousands of years. And therefore it's
کہتے ہیں سائنسدانوں کے بعض مطالعوں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ صنعتی دور سے پہلے کے زمانے میں لوٹنے میں ہزاروں برس درکار ہو سکتے ہیں. چنانچہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہزاروں بلکہ لاکھوں برس تک رہے گا۔ حال ہی میں پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی کا جو معاہدہ طے پایا ہے، ٹالس نے اس کی تعریف کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر بے حد محدود ہوگا، کیونکہ گیسوں کے اخراج کو کم کرنا ملکوں کا رضاکارانہ فعل ہوگا اور ان پر کوئی قانونی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اگر اس سارے عمل میں سیاست شامل نہ ہو اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں تو دنیا آئندہ عشروں میں حالات تبدیل کر سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ماحولیات پر منفی اثرات کئی عشروں تک جاری رہیں گے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آج دنیا کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی کرنا شروع کر دے تو سن 2060 میں ماحولیات میں بہتری نظر آنے لگے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین۔ ہمارے ساتھی بہجت جیلانی اس وقت اسٹوڈیوز میں آ چکی ہیں اور وہ پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گی، راؤنڈ ٹیبل، جس کی وہ تیاری کر رہی ہیں بس چند لمحے بعد۔ تو خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے، بہجت جیلانی چند لمحے بعد آپ کے لیے پروگرام پیش کریں گی، ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گے اسفر امام۔